الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. گیارہواں روزہ ہے, دسواں ہے, گیارہواں ہے. رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ہے درمیان کے دس دن و اوسطہ مغفرہ, یہ مغفرت کی ہے. اور دیکھیں رمضان کا مہینہ, اس میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل, اللہ کی رحمت اور بڑھ جاتی ہے. جو اللہ عام دنوں میں بہانے تلاش کرتے ہوں مغفرت کے, تو رمضان میں کتنا بہانے تلاش کر کے مغفرت فرمائیں گے. جس اللہ کی عام عادت یہ ہو کہ بہانے تلاش کرتا ہوں, کسی شاعر نے کہا ہے رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہا نمی جوید, یہ دونوں ایک ہی شعر ہیں لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا. دونوں مصرے ایک ہی شعر کے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, اور دوسرا مصرا ہے رحمت حق بہا نمی جوید. بہا کے معنی بدلا, اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بدلے میں اگر مغفرت کرنے پر آ جائیں, کسی چیز کے بدلے میں مغفرت نہیں کرتے, بس کر دیتے ہیں مغفرت, جاؤ. تو وہ اللہ جو کسی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں اور بظاہر وہ چھوٹی سی ہوتی ہیں, جیسے وہ انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا, تو فرمایا کہ سبحان اللہ, فنیت الحقائق والعبارات ونفدت الرموز والإشارات وما نفعنا إلا رقیعات فی جوف اللیل. یہاں لفظ استعمال کیا رقیعات کا, کہ سارے وہ حقائق اور عبارات سب ختم جو ہم کتابیں لکھتے تھے اور پڑھتے تھے, اور سارے رموز اور اشارات کچھ بھی کام نہیں آیا. ہاں رات کو اٹھ کر جو چھوٹی چھوٹی دو چار رکعتیں پڑھ لیتے تھے, اس نے نفع دیا اور مغفرت ہو گئی. رکعیات کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنا, بس اس سے مغفرت ہو گئی. بڑی بڑی حقائق اور اشارات کام نہیں آئے, رموز اور عبارات کام نہیں آئی, اور یہ دو چھوٹی چھوٹی رکعتیں کام آ گئیں. تو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ بہانہ بناتے ہیں اور مغفرت فرما دیتے ہیں. یہی وجہ ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اللہ نے مغفرت فرمائی کہ اس نے دیکھا جنگل سے گزرتے ہوئے کہ ایک کتا وہ پیاس سے قریب ہے کہ مر جائے گا, پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی ہے, کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے کنویں سے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا, دوپٹے یا چادر سے اس کو رسی بنایا اور اس کو لٹکا کر ڈول بنا کے پانی نکالا اور اس کو پلا دیا. سارے اس کے گناہ اور ساری اس کی نافرمانیاں سب اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی, اس کی مغفرت ہوئی صرف اسی عمل پر. تو وہ اللہ جو بہانے بہانے سے مغفرت فرماتے ہوں, بہانے ڈھونڈتے ہوں, تو رمضان المبارک میں کتنے بہانے ڈھونڈیں گے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. لہذا استغفار کی کثرت اور توبہ کی کثرت کی ضرورت ہے, اور استغفار اور توبہ دو الگ چیزیں ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا, قرآن میں منقول ہے قرآن کریم میں, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اپنے رب سے استغفار کرو پھر اللہ سے توبہ کرو, پھر اپنے رب سے توبہ کرو. یہ ایسے ہی ہے, حضرت فرماتے تھے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے روٹی لے کر آؤ پھر سالن لاؤ. تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. استغفار کہتے ہیں معافی مانگنے کو, اور توبہ کہتے ہیں آئندہ نہ کرنے کے عزم کو. معاف کر دیجئے آئندہ نہیں کروں گا, تو معاف کر دیجئے آئندہ نہیں کروں گا, تو یہ جو معاف کر دیجئے یہ استغفار ہے, اور آئندہ نہیں کروں گا یہ توبہ ہے. دونوں الگ چیزیں, اور دونوں کی ضرورت ہے, دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے انوارات ہیں. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اللہ سے مغفرت طلب کرو پھر اللہ پھر توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا, بس اس کی ضرورت ہے. کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا, اب معاف فرما دیجئے آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈتے ہیں کس طرح سے بندوں کی مغفرت ہو جائے بس. اور جہاں تک جہنم کا معاملہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اس جہنم کی آگ سے بچو جو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے. تمہارے لیے تھوڑی بنائی ہے, تم تو ایمان والے ہو, تمہارے لیے نہیں بنائی. وہ تو جو ساری زندگی انکار کرتے اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہوئے گزرے جس کی زندگی, اس کے لیے ہے. اسی لیے اس کو ہمیشہ کی جہنم ہے. کافر کی زندگی 60-70 سال کی, 80 سال کی, لیکن جہنم ہمیشہ کی. اس کا جواب یہی ہے کہ اس نے طے کر لیا تھا کہ بس میں رہوں گا تو اسی حالت پہ رہوں گا, کفر پر ہی رہوں گا, تو اس لیے اس کو سزا بھی اسی حساب سے مل رہی ہے. یا یہ کہ کافر اللہ کی لامحدود عظمتوں کا انکار کرتا ہے, اس کے لیے لامحدود عرصے تک اس کو سزا دی جائے گی. تو ایمان, یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے. لہذا کہیں ٹہنی ہٹانے پہ مغفرت ہوتی ہے. مشکات کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص جا رہا تھا, اس نے دیکھا ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی ہے, اس نے راستے سے ہٹا دیا کہ اس کو یہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو, ہٹانے پر مغفرت ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معراج میں وہ چیزیں دکھائی گئیں جن کو بنیاد اور سبب بنا کر ذریعہ بنا کر میری امت کے لوگوں کی مغفرت ہوگی. میں نے دیکھا چھوٹی سے چھوٹی چیز جس پر میری امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا, جہنم سے آزاد کیا جائے گا, مغفرت ہوگی, وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا, اس پر بھی مغفرت ہو جائے گی. اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس پر جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ ہے کہ تھوک پھینک دے اور دبائے نہیں. بلغم پھینک دیا, تھوک پھینک دیا, اس کو دبایا نہیں مٹی سے. اور آنے جانے والوں کو دیکھنے والوں کو برا لگا, ہو بلغم آہ وہ تھوک پڑا ہوا ہے, بس اس سے تکلیف ہوئی, یہ بھی کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے. تو بہانے بہانے سے اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں. بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے. میرے خیال میں کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس نے ایک بھی قتل کیا ہو. اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی قتل کرنے والا نہیں ہے. 99 قتل کیے ہوئے تھے اس نے, اور ایک عابد کے پاس چلا گیا. وہ عالم نہیں تھا, عابد تھا, علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے غلط جواب دیا. اس نے کہا میری مغفرت ہو جائے گی, میں نے 99 قتل کیے. اس نے کہا تیری کہاں مغفرت ہوگی, 99 قتل کر کے تو مغفرت کا امیدوار ہے؟ اس کو غصہ آیا, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پورے 100 قتل ہو گئے. اب اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے بیان کیا کہ میں نے 100 قتل کر چکا ہوں, میں میری مغفرت ہو جائے گی. بعض اوقات جس کو جگر نے کہا ہے نا, دھڑکا لگ جاتا ہے دھڑکا. اب ہے روزے حساب, اچھی پی لی خراب پی لی, جیسی پائی شراب پی لی. اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, پینے کو بے حساب پی لی. بے حساب شراب پی کے دھڑکا یہ لگا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. بس یہ دھڑکا لگ جائے نا, پھر آدمی سوچتا ہے, توبہ کرتا ہے, کچھ تدبیریں کرتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں, کچھ لے کر جاؤں اللہ کے یہاں. اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, پینے کو بے حساب پی لی, شراب خوب پی لی, اور اتنی پی کے شخص اسی کی وجہ سے بیمار ہوئے. اچھی پی لی خراب پی لی, جیسی پائی شراب پی لی. یہ دھڑکا اس شخص کو لگ گیا تھا. حضور نے فرمایا 100 قتل کر کے پھر یہ ایک عالم کے پاس گیا. اس نے کہا کیوں نہیں ہوگی تیری مغفرت, ہو جائے گی, مگر یہاں نہیں, تم وہاں فلاں جگہ پر جاؤ, وہ نیک لوگوں کی بستی ہے, وہاں جا کے ان نیک لوگوں میں رہو اور توبہ کرو. حافظ ابن حجر عسقلانی شاعر بخاری وہ فرماتے ہیں کہ اس نیک بستی کا نام نصارہ تھا, نیک لوگوں کی بستی کا, اور یہ جہاں یہ رہتا تھا اس کا نام کفارہ تھا, وہاں سب گناہگار لوگ رہتے تھے. اس نے کہا یہاں نہیں, یہاں تو تم توبہ کرو گے پھر یہ کھسیٹ لیں گے تمہیں, تم وہاں جاؤ, وہاں جا کے کچھ رہو نیک لوگوں میں, پھر توبہ کرو. اب وہاں سے وہ چلا ہے, سفر شروع کیا اس نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف. راستے میں موت کے آثار شروع ہو گئے, بیمار ہوا, موت کے آثار شروع ہوئے. فنا ابی صدری نحوہا, یہ جو الفاظ ہے نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب اس کا دم نکل رہا تھا, زمین پہ گر چکا, دم نکل رہا ہے, پھر بھی اس نے اپنے سینے کو گھسیٹا اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف, گرتے گرتے بھی. فنا ابی صدری نحوہا, سینے کو گھسیٹا ہے اس نے زور لگا کے, اپنے سینے کے بل پر وہ آگے اس نے وہ قدم بڑھایا زمین پر گرنے کے باوجود. بس یہ جو قدم بڑھایا اس کے بعد روح نکل گئی, موت واقع ہو گئی. جہنم کے فرشتے بھی آئے, جنت کے فرشتے بھی آ گئے. وہ کہہ رہے ہم لے کے جائیں گے, وہ کہہ رہے ہم لے کے جائیں گے, دونوں میں جھگڑا ہوا. جنت کے فرشتے یہ کہنے لگے یہ تو توبہ کے ارادے سے چل چکا تھا لہذا ہم لے کر جائیں گے. جہنم والے کہنے لگے نہیں نہیں ابھی توبہ کی کہاں ہے اس نے, ہم لے کر جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی تک معاملہ پہنچا, بھائی اللہ سے حل کراؤ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قیسو ما بینہما, دونوں بستیوں کے درمیان کا فاصلہ طے کر لو, دیکھ لو اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے اور کم فاصلہ اس کا باقی ہے. نیک لوگوں کی بستی سے اب کم فاصلہ باقی ہے اور برے لوگوں کی بستی سے دور ہو چکا ہے, تب تو جنت والے فرشتے لے جائیں. اور ابھی اس نے کم فاصلہ طے کیا, زیادہ فاصلہ باقی تھا, نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا, برے لوگوں کی بستی کے مقابلے میں نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا, تو پھر بے شک جہنم والے لے جائیں. یہاں تو یہ معاملہ کیا اور ادھر چپکے سے زمین کو حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے, نیک لوگوں کی بستی کو حکم دیا تقربی, تو تھوڑا سا قریب آ جا, اور بدکار لوگوں کی جہاں یہ رہتا تھا اس بستی کی زمین کو حکم دیا تباہ دی, تو تھوڑا سا دور ہو جا. اس موقع پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شارع بخاری نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے, بڑا عجیب جملہ ہے. فرمایا ھذا عدل ھذا فضل فی سورۃ عدل ھذا فضل فی سورۃ عدل, یعنی یہ عدل کی صورت تو یہ اختیار کی کہ بھائی تم فاصلہ ناپ لو, اور چپکے سے حکم دے دیا نیک لوگوں کی بستی کو کہ تو قریب ہو جا, بدکار لوگوں کی بستی کو حکم دیا تو دور ہو جا. یہ فضل ہے, اور فرشتوں کو ناپنے کا حکم دینا یہ عدل ہے, اور فضل ہو رہا ہے عدل کی صورت اختیار کر کے, عدل کی صورت اختیار کر کے فضل فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اللہ کی ادائیں ہیں, کس کس ادائے ناز پہ قربان جائیے, انعام دے رہے ہیں تو عنوان سزا کا ہے. تو وہ عجیب عجیب اللہ انداز سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. جب ناپا گیا فاصلہ, وہی جو اس نے فاصلہ طے کیا تھا اپنے گرتے گرتے جو اپنے آپ کو گھسیٹا تھا اس کی طرف, اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی. تو بس نیک لوگوں کی بستی کی طرف فاصلہ کم باقی تھا, برے لوگوں کی بستی سے یہ دور آ چکا تھا, لہذا مغفرت ہو گئی, جنت والے لے گئے. ہاں ایسے ایسے اللہ تعالی بہانے تلاش کر کے مغفرت فرماتے ہیں. وہ یحییٰ ابن اکثم رحمت اللہ علیہ, یہ استاد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے, اور یہ استاد ہیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ. ترمذی شریف بخاری شریف لکھنے والے دونوں ان کے شاگرد ہیں, بہت بڑے محدث اور اپنے وقت کے قاضی القضات تھے, چیف جسٹس جس کو آج ہم کہتے ہیں وہ ان کو بنایا گیا تھا. بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے عالم محدث تھے. ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او گناہگار بوڑھے, اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو تجھے آگ میں جلا ڈالتا. فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا, اور جب کچھ میری طبیعت سنبھلی کچھ افاقہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا او گناہگار بوڑھے اگر تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو تجھے جہنم میں جلا ڈالتا. فرمایا پھر میری وہی حالت ہوئی, پھر جب میری حالت کچھ سنبھلی تو پھر اللہ نے یہی تیسری مرتبہ یہ فرمایا. جب تیسری مرتبہ یہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو میں نے کہا یا اللہ, میں نے ہمت کر کے یہ کہا یا اللہ مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث پہنچی ہے, آپ کی طرف سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سی حدیث پہنچی ہے؟ اب انہوں نے حدیث پڑھنی پوری سند بیان کی. حدثنی عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن شہاب الزہری عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام عنک یا عظیم انک قلت ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبہ الا استحييت ان اعذبه. یہ حدیث پہنچی. انہوں نے کہا اے اللہ آپ کی طرف سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ مجھ سے میرے استاد نے یہ حدیث بیان کی, عبد الرزاق نے, مصنف عبد الرزاق والے, میرے استاد عبد الرزاق نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی, ان سے ان کے استاد نے معمر نے یہ حدیث بیان کی, انہوں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سے ابن شہاب الزہری سے, اور انہوں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خادم رسول اللہ, 10 سال خدمت کرنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, ان سے, اور حضرت انس نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, انہوں نے یہ حدیث سنی حضرت جبرائیل سے, اور انہوں نے سنی آپ سے. ان کا یا عظیم, یہ پوری سند بیان کی یحیٰ ابن اقسم نے, اور پھر یہ سند بیان کر کے پھر یہ حدیث بیان کی. ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبا الا استحییت ان اعذبا. مسلمان ہونے کی حالت میں جس کے بال سفید ہو جائیں تو آپ نے تو فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں. مسلمان ہونے کی حالت میں, وہ کافر نہ ہوا ہو چاہے گناہگار ہو, مسلمان ہونے کی حالت میں اس کے بال سفید ہو, تو آپ نے تو فرمایا کہ میں, مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں. یہ حدیث بیان کر دی, ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حدیث بیان کر دی, پوری سند اللہ تعالیٰ تک پہنچائی, خود اپنے سے لے کر اور اللہ تعالیٰ تک جتنے واسطے تھے سب بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق انس بن مالک وصدق نبی وصدق جبرائیل. انا قلت ذلك انطلقوا به الى الجنہ. فرمایا ہاں عبد الرزاق نے سچ کہا, تمہارے استاد عبد الرزاق نے بالکل سچ کہا, ان سے ان کے استاد نے معمر نے سچ کہا, ان سے ان کے استاد ابن شہاب الزہری نے سچ کہا, ان سے ان کے استاد انس ابن مالک نے بالکل سچ کہا, ان سے ان کے استاد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا, جبرائیل نے بھی سچ کہا. انا قلت ذلك, ہاں میں نے یہ بات کہی ہے. انطلقوا به الى الجنہ, جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. مغفرت ہو گئی. میں نے یہ کہا ہے جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں. یہ ہے بہانہ یا نہیں, یہ بہانہ ہے یا نہیں ہے؟ سفید بال ہو گئے اسلام کی حالت میں, یہودی تو نہیں ہوا, عیسائی تو نہیں ہوا, کوئی اور مذہب اختیار نہیں کیا, اگرچہ گناہگار ہو, گناہگار کون نہیں ہے. ایسے بہانوں سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. ایک جنازے میں وہ دونوں موجود تھے, فرد شرابی کبابی شاعر اور دوسرے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. 120 صحابہ کی زیارت کرنے والے حضرت حسن بصری اور ابن یہ فرد, ان کا زمانہ ایک ہی ہم اثر ہیں. ایک جنازے میں دونوں شریک تھے. لوگوں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے؟ تو لوگوں نے بڑے عجیب عجیب فقرے کہے کہ آج کا جنازہ بھی عجیب جنازہ ہے, یہ جنازہ بھی عجیب جنازہ ہے, اس کے اندر بہترین آدمی بھی موجود ہے اور بدترین آدمی بھی موجود ہے. بہترین آدمی سے مراد حضرت حسن بصری بہترین آدمی ہے, جن کی تحنیق بھی حضرت عمر نے فرمائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی جو والدہ تھیں وہ حضرت ام سلمہ ام المومنین کے یہاں کام والی تھیں, جھاڑو پوچھا کرتی تھیں ان کے یہاں جا کے اجرت پر, اور وہ کام میں مصروف ہوتی تھیں. یہ رونے لگتے تھے, ان کو چھوٹے بچے تھے ساتھ لے کر جاتی تھیں, یہ رونے لگتے تھے تو حضرت ام سلمہ ان کو سنبھالتی تھیں, یہ نہیں کہتی تھیں جاؤ تم اپنے بچے کو سنبھالو, خود سنبھالتی تھیں. تو لوگوں نے یہ کہا کہ آج کا جنازہ بڑا عجیب جنازہ ہے, بدترین آدمی بھی موجود ہے بہترین آدمی بھی موجود ہے. اور اللہ کی شان, یہ باتیں ہوتے ہوتے ان دونوں تک پہنچ گئیں. حضرت حسن بصری کو بھی پتہ چل گیا لوگ آج یہ تبصرہ کر رہے ہیں, فرد کو بھی پتہ چل گیا آج لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں. اور اللہ کی شان ان دونوں کا آمنا سامنا بھی ہو گیا جنازے میں، آمنا سامنا ہوا. تو یہ بات چیت ہوئی کہ حضرت حسن بصری نے پوچھا، فرزدق پتا ہے لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے بھی پتا چل گیا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، پتا چل گیا ہے. فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ فرزدق نے کہا واقعی میرے پاس کچھ نہیں، میں بدترین آدمی ہوں، میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں نے اسلام نہیں چھوڑا، اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی اعمال نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک خوبی ہے کہ میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، بوڑھا ہو گیا. خیر بات آئی گئی ہو گئی، انتقال ہوا فرزدق کا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، او تم نے اس وقت جو بات کہی تھی حسن بصری سے ذرا دہراؤ، وہ کیا بات کہی تھی ذرا دہراؤ ہمارے سامنے. تو انہوں نے دہرائی، یا اللہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں، میں تو شرابی کبابی، بس اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی جملہ پسند آ گیا، فرمایا جاؤ تمہاری مغفرت کی جاتی ہے، جاؤ. جو اللہ ایسے ان بہانوں سے نوازتے ہوں، وہ تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلی جلد میں ہی لکھا ہے امام فخر الدین راضی نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک قبر سے، اس کو عذاب ہو رہا تھا، سفر پر جا رہے تھے اس کو عذاب ہو رہا تھا، دعا وغیرہ کر کے آگے بڑھے، جب واپس آئے تو وہاں پر رحمت کے فرشتے، رحمت برس رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا گناہگار آدمی تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا ہے تو بچہ اس کے یہاں ہونے والا تھا، اس نے وصیت کی کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو کلام الہی پڑھنے کے لیے مکتب میں بھیج دینا، اس کو کلام الہی ضرور پڑھوانا. بچہ بڑا ہوا، بولنے کے کچھ قابل ہوا، تو ماں نے وصیت کے مطابق مکتب میں بھیجا، تو استاذ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بچے نے کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، مجھے شرم آئی کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہو اور زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں نے مغفرت فرما دی. زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لے اور زمین کے نیچے میں اس بیٹے کے باپ کو عذاب دوں، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا. میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ ان مدارس کی تو اس وقت قبر میں جا کے پتہ چلے گا، یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں بسم اللہ پڑھانے پر مغفرت ہو رہی ہے، بسم اللہ پڑھانے پہ مغفرت ہو رہی ہے. آگے جو آگے ہے وہ تو آگے اور چیزیں بھی ہیں، قرآن پڑھانا، حدیث وغیرہ، یہاں تو بسم اللہ پڑھانے پہ مغفرت ہوتی ہے، یہ قبر میں جا کر پتہ چلے گا. یہ پہلو نکالا اللہ تعالیٰ نے، مغفرت کا پہلو نکالا کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے اور زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بھائی یہ جو اوقات ہیں ان میں تو اور زیادہ اللہ کی شان مغفرت جوش میں ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. لہذا توبہ اور استغفار کا اہتمام بہت ضروری ہے. افطار کے اوقات میں، تہجد کے اوقات میں، اور ویسے بھی دن میں، رات میں، لكل عبد في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ہر بندے ہر مومن کے لیے ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان میں. ہر ایمان والے کی روزانہ ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں ضرور قبول فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ وقت ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب کر رکھا ہے. تو نہ جانے کس چیز کو اللہ بہانہ بنا لے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ ہوا جو بارش لے کر آتی ہے اپنے ساتھ اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ آندھی جو اپنے ساتھ بارش لے کر آتی ہے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس آندھی سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے. یعنی ہر ایک پر سخاوت فرماتے تھے, کسی کو محروم نہیں کرتے تھے. اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے قرآن کریم میں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو, مغفرت مانگو. انہو کان غفارا, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. غفار مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے. فرمائے یہ جو قرآن کریم میں ہے نا, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وَهُوَ الْغَفُورُ الغفور الودود, یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں. وہو الغفور الودود, دونوں الگ الگ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, غفور بھی اور ودود بھی. تو فرماتے تھے جہاں دو نام ایک ساتھ آئے ہوں وہاں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور یہاں جو غفور اور ودود دو نام ایک ساتھ آئے ہیں یہاں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے. تو غفور کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ معاف کرنے والا, اور ودود کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والا. تو حضرت فرماتے تھے ان دونوں ناموں کو اللہ نے ایک ساتھ جمع کر دیا اپنے ناموں کو, غفور اور ودود کو. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ معاف کرنے والے کیوں ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم غفور اس لیے ہیں کہ ہم ودود ہیں. ہم غفور اس لیے ہیں یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والے اس لیے ہیں کہ ہم ودود ہیں, تم سے بہت زیادہ محبت ہے ہم کو. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وہ حجاج کے بارے میں آتا ہے نا, حجاج کے بارے میں, اس کا آخری وقت تھا اور بڑا عجیب وقت تھا. یہ جو جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے وہ نکلتے تھے نہیں, گوشت کو نوچتے تھے, وہ گوشت کو نوچتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, نوچ نوچ کے گوشت کھا رہے تھے, ایسی تکلیف کے چیخیں نکل جاتی تھی. اور قریب اس کے آگ جلائی جاتی تھی, وہ آگ کی گرمی تو الگ ہے, وہ آگ جلائی جاتی تھی جس سے ان کیڑوں میں انتشار ہوتا تھا اس کی گرمی کی وجہ سے. بس یہ وقت تھوڑا سا سکون کا ہوتا تھا, ایسی حالت تھی حجاج کی. ایسے وقت میں اس کی ماں نے اس سے کہا, ارے تو نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں, سعید ابن مسیب جیسے تابعی کو تو نے قتل کروایا, تیری مغفرت کیا, تیرا ہوگا کیا؟ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے. تو حجاج نے کہا, ارے میری ماں, اگر تجھ سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے یا میں آگ میں جل رہا ہوں تو تجھ سے برداشت ہوگا؟ تو اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالے گی؟ اس نے کہا, نہیں, میں تیری ماں ہوں لیکن تجھے آگ میں کبھی میں جلنا پسند نہیں کروں گی, تیرا آگ میں جلنا میں پسند نہیں کروں گی. اس نے کہا, تو میرا اللہ تو تیری جیسی 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میرا اللہ تو تیری جیسی 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت. بعض علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس جملے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے. جو اللہ بہانے تراشتے ہیں, بہانے تلاش کرتے ہیں, کیا 99 قتل ہونے والے کرنے والے کی مغفرت ہو رہی ہے؟ تو کیا پتا اس کی مغفرت ہو جائے اسی بات پہ. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بھی بڑی عجیب بات کہی ہے, اور کیا پتا ان کی مغفرت ہو گئی ہو. ہمارے بزرگوں نے یہی فرمایا, کیا پتا یہ بات کہنے پر ان کی مغفرت ہو گئی ہو. تو غنی اظہر تو عالم من فقیر, آپ دونوں عالموں سے غنی ہیں, بے پرواہ ہیں, میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, محشر والے دن قیامت کے دن میرے آزار کو آپ قبول کر لیجئے گا. آپ پوچھیں یہ گناہ کیوں کیا, میں نے کہا غلطی ہو گئی, میں کہوں گا غلطی ہو گئی, آپ معاف کر دیجئے گا. روز محشر عذر ہائے من پذیر, یا اگر بینی حسابم نہ گزیر, لیکن اگر آپ میرا حساب لینا ہی ضروری سمجھتے ہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے. اگر آپ میرا حساب لینا ہی ناگزیر اور ضروری سمجھتے ہیں, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ لیجیے گا. بس اتنا کرم فرما دیجیے, اگر آپ میرا حساب ہی لینا ضروری سمجھتے ہیں, حضور کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ لیجیے گا. ان کو دکھ ہوگا کہ میرا ایک امتی ایسا نامہ اعمال لے کے آیا ہے, ان کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی. بس ان کے سامنے میرا حساب نہ لے لیجیے, آپ کو اختیار ہے اگر آپ لینا چاہیں, لیکن حضور کے سامنے نہ لیجیے گا. یہ ایسا جملہ ہے, از نگاہ, یا اگر بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, یہ وہ جملہ ہے کہ شاید اللہ کو رحم آ گیا ہوگا, مغفرت ہو گئی ہوگی. میں آپ سے کیا عرض کروں, مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی احمد اللہ علیہ بہت صاحب کش بزرگ گزرے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ متعلقین سامنے بیٹھے تھے, ایک دم جھٹکا لگا اور فرمایا, لیجئے مرزا اسد اللہ غالب کی مغفرت ہو رہی ہے. ایک موقع ایسے ہی آیا, اس موقع پہ فرمایا, لیجئے سر سید احمد خان کی مغفرت ہو گئی. کس بہانے سے, کیا کس پہلو سے اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں. لہذا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا, کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ انہوں نے عرض کیا, توحید لے کے آیا ہوں, توحید. تو اللہ تعالی نے فرمایا, اچھا توحید لائے ہو, اما تذکر لیلۃ اللبن, وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ دودھ والی رات, دودھ والی رات کا قصہ یہ ہوا کہ ایک رات میں دودھ پی لیا, دودھ پینے سے کے بعد پیٹ میں درد ہوا. وہ کہنے لگے, وہ جو دودھ پیا تھا نا اس سے درد ہوا ہے, یہ جملہ نکلا, یہ دودھ پیا تھا اس سے درد ہوا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا, توحید لائے ہو, وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ اما تذکر لیلۃ اللبن, بس فون کہ لے, یا اللہ تیرا فضل, تیری رحمت کا امیدوار ہوں, بس اور کچھ نہیں. یہ بڑا ہوشیاری والا جملہ تھا, بہت عقل مندی اور دانش مندی کا جواب تھا, یا اللہ بس آپ کی رحمت, آپ کا فضل, آپ کی مغفرت, اس کا امیدوار ہوں. فرمایا, اچھا ایسی بات ہے تو اب سنو, اگر یہ بات ہے تو اب سنو. تمہیں یاد آیا وہ جب تم سردی کی راتوں میں پہنچے تھے اپنے کمرے میں, سارے تمہارے مریدین اپنے جگہ جا چکے تھے, تم جب اپنے کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک بلی تمہارے بستر پہ سو رہی تھی, تم نے اپنی رات ایسے ہی گزاری, اس کو وہاں بستر پہ سونے دیا, تو چلو اس کو کچھ گرمی حاصل ہو جائے گی. اس پر مغفرت کی جاتی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا, 3 حضرت عائشہ کے سامنے, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت ہوگی. مغفرت ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ہوگی, اعمال سے نہیں. اعمال سے درجات بڑھیں گے, اعمال سے درجات بڑھ جائیں گے, جتنے اعمال زیادہ کیے ہوں گے درجات مل جائیں گے. مغفرت تو اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ہوگی. تین مرتبہ جب یہ بات فرمائی تو حضرت عائشہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ کی مغفرت بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی؟ تو حضور نے پھر تین مرتبہ فرمایا, ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا, میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا. اللہ یتغمدنی اللہ برحمتی, ہاں میری مغفرت بھی ایسی ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے, اسی سے میری مغفرت ہوگی. تو بھائی ہم کیا ہے, نبی اکرم سید الانبیاء سردار دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ میری بھی مغفرت اللہ, میری بھی جو بخشش ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی. بس ایسی مغفرت اور ایسے بہانے تلاش کرنے والے اللہ کے تو فدا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر, جو ایسے ایسے بہانوں سے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہوں. لہذا بھائی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, استغفار کریں گزشتہ پر اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, یہ توبہ ہے, بس توبہ کریں. جس نے قرآن کی تجوید ابھی تک نہ سیکھی ہو قرآن سیکھے. داڑھی یہ سنت کے مطابق چہرہ بنا لیں, سنت کے مطابق اپنا چہرہ. یہ دیکھو بھائی میرے دوستوں, یاد رکھیں ہمارے پاس اس حلیے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نماز ہم پیش کریں گے اس میں خرابی نکال لی جائے گی, روزہ ہے وہ ہم ویسا ہی رکھتے جو اللہ کی عظمت کے شایہ نشان ہو, تراویح ہم ویسے نہیں پڑھتے جیسی پڑھنی چاہیے. سوائے اس ظاہر کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو ہم اللہ کو پیش کر سکیں. اس ظاہر میں ہم اچھی طرح بنا کر جائیں اللہ کے پاس تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اس پر بخش دیجیے. یہ ایک سہارا ہے ہمارے پاس, صرف ایک سہارا. دیکھ لیجئے اللہ, داڑھی سنت کے مطابق ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, مونچھیں سنت کے مطابق ہیں, بال سنت کے مطابق ہیں, لباس میں نے سنت کے مطابق پہنا, اس پر بخش دیجئے, اس میں کیا کمی ہے؟ بس یہ ایک سہارا ہے ہمارے پاس, ہم اس سہارے کو بھی چھوڑ دیں. لہذا بڑے بہت درد سے کہتا ہوں بھائی, جن کی داڑھی نہیں ہے داڑھی رکھ لیں, اور وہ سنت کے مطابق تینوں طرف سے داڑھی رکھیں, مونچھیں سنت کے مطابق رکھیں, اور پاجامہ لباس شلوار وغیرہ دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنوں سے اوپر رکھیں. مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, آج مردوں کا الٹا حساب ہو گیا ہے. وہ مرد تو ایسی شلواریں بنواتے ہیں کہ وہ نیچے تک لٹکتی رہتی ہیں, اور عورتیں ایسا لباس بنوا رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیاں تک نظر آ رہی ہیں. تو یہ تو مردوں کے لیے ہے. اور اپنی نظر کی حفاظت کریں, نظر کی حفاظت, سخت نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے. سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے ایک نظر میں, اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. لہذا اور وہ بھی شرعی پردہ, یہ نہیں کہ باہر تو نظروں کی حفاظت کر لی, اندر گھر میں پہنچے تو بھابیاں وغیرہ, وہ مشترک خاندان ہوتا ہے, وہ اس میں بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں. بھائی ایسا بھی کیوں نہیں ہو سکتا کہ مرد الگ افطار کریں عورتیں الگ افطار کریں؟ اگر نامحرم عورتیں بھی ہیں ایک ہی گھر میں تو مرد الگ افطار کریں عورتیں الگ کریں. حضرت فرماتے تھے با جماعت نماز واجب ہے, با جماعت کھانا تھوڑی واجب ہے. تو نظر کی حفاظت اور شرعی پردے کا اہتمام اپنے گھر میں کروانے کی ضرورت ہے, اور اسی طریقے سے دل کی حفاظت, دل میں گندے خیالات نہ پکائے جائیں, آئندہ کسی گناہ کے منصوبے نہ بنائے جائیں, گزشتہ کسی گناہ کو یاد کر کے اس سے لذت حاصل نہ کی جائے. دل کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جب خیالات آ جائیں از خود تو نہ لائیں ہرگز بھی, اور آ جائیں تو اپنے آپ کو جلدی سے کسی کام میں مشغول کر لیں, یعنی توجہ نہ دیں جلدی. اور توجہ نہ دینے کا طریقہ یہی ہے, یہ نہیں ہے کہ بس خالی توجہ ہٹا لی, اس سے تو اور آدمی مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. جلدی سے کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں, بس یہ توجہ آپ کی ہٹ گئی. آپ بستر پر ہیں برے خیالات آ گئے, آپ جلدی سے استغفار پڑھنے لگیں، درود شریف پڑھنے لگیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، یا اللہ کی پناہ مانگنے والی صورتیں، بس اس میں مشغول ہو جائیں، کسی کام میں آپ اپنے آپ کو مشغول کر لیں، بس یہ دل کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لمحات کی اللہ تعالی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے.